الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذکر کی تاکید اور حکم جو قرآن و حدیث میں ہے اور ذکر کا فائدہ اس دو چیزیں بتلائی بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ذکر کا جو حکم دیا تو کیا اس میں باری تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے یا ہمارا؟ بتایا گیا تھا کہ ہمارا ہی فائدہ ہے ذکر کی کثرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو استحضار پیدا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم کو بچائے گا. کل اس سلسلے میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا یہ تو گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کے معاملے میں ذکر کا جو فائدہ تھا کہ اس ذکر کی کثرت کے نتیجے میں دل میں جو استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی ہر وقت گویا یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں. یہ چیز اس کو ہر جگہ چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو کہیں بھی ہو جنگل میں ہو یا شہر میں ہو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی. گویا ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ کثرت ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دل میں پیدا ہو. یہ بہت عظیم اور بڑا فائدہ. یہ محبت ہی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے عوامل کی بجاوری کو ہمارے لیے آسان کر دیتی ہے. دنیا میں محبت کی وجہ سے بڑے بڑے کرشمے ہوتے ہیں. عورتوں کو دیکھا ہوگا شادی ہو گئی, شادی کے بعد تمنا کرتی ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے. اولاد جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل کے ٹھہرنے کے زمانے میں اس کی حالت خراب ہوتی ہے. کوئی सुधा बदन में फैलती नहीं है। परेशान, पेट में दर्द हो रहा है, बेचैन है, उठक बैठक हो रही है, वो भी परेशान, घर के लोग भी परेशान, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसको बस बेड पर ही रखो। तो बहरहाल एक तो खुद ये हालत हमल उसके लिए ऐसी तकलीफें होती है कि हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान जो है जो ताबीर करता है उसको वह हमल कुरहन मवादात को कुरहा, जमाने हमल को भी बड़ी मशक्कत और तकलीफ से गुजारा, और फिर जो विलादत का मरहला है डिलीवरी का वजह हमल का वो भी एक तो ये तकलीफ। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा ये बच्चा को कैसे बैठना देता है, नहीं वो तो रात भर सर्दी के जमाने में बच्चे ने पेशाब कर दी, बस माँ फौरन उठेगी, वो कपड़े बदलेगी, उसको ठीक करेगी, उसके कपड़े बदलवाएगी, नीचे जो बिछाना बिछाना है वो, पैर सर्दी की रातें भी गुजारना उसके लिए मुश्किल न, वो कभी जरा सी कोई तकलीफ अगर उसको हो गई वो तो बता नहीं सकता कि तकलीफ क्या है, और उसमें जैसे वो रोता है न खुद सोता है न माँ को सोने देता है। फिर तकलीफी तकलीफ का मरहला है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, और बड़े होने के बाद भी आजकल तो तकलीफें ही पहुँचाते हैं। तो बहरहाल मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो औलाद की तमन्ना और ख्वाहिश करती है माँ, उसको कोई आदमी नहीं कहे पगली है, क्या बात है, तो सोच तो सही, तो औलाद की तमन्ना करती है हमल कहेगा तो इन मुसीबतों से गुजरेगी, फिर विलादत का मरहला आएगा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चा पैदा होगा तो फिर जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, खुद वकील नहीं हो जाता, वहां तक तेरे लिए मुसीबत ही मुसीबत है, क्या तमन्ना करती, तो माँ क्या कहती, अरे वो सब कुछ मुझे गवार, तो मोहब्बत बस औलाद के साथ मोहब्बत है, औलाद की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत उन सारी तकलीफों को गोया बर्दाश्त करने के लिए उसको आमादा कर दी। आपने देखा होगा सफर आप करते हैं, कभी सुबह जल्दी किसी ट्रेन में जाना हुआ बहुत हुआ होगा तो आप देखते होंगे सूरत जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं बड़ी नौजवानों कहाँ भाई, ये सब वो लोग हैं जो अरब सवा सूरत जाते हैं अपनी मुलाजमत अपनी सर्विस के ऊपर हाजिरी देने के लिए, है ना। अब ये इतना जल्दी उठना, ट्रेन में लाइन में सफर करना, और उससे भी पहले उठने वाले उठते हैं, और ये वो लोग हैं कि अगर आप इतवार के दिन का हाल मालूम करें तो रात दिन के 12 बजे भी वो बिस्तर से उठते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन यही लोग रोजाना बड़ी पाबंदी से जल्दी से उठते हैं, अपना खाना वाना तैयार गठबोल करके तैयारी, सफर सुबह जाना शाम को आना, ये क्या है, ये क्या है, ये तनख्वाह की जो मोहब्बत है वो इन सारी तकलीफों को आसान कर देती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ बकौल हजरत मौलाना रूह रहमतुल्लाह अलैह, अल मोहब्बत तलखा शीरी शब्द, तो मोहब्बत की वजह से जो है कड़वी चीजें भी आदमी को मीठी मालूम होती है, तो ये मोहब्बत की का करिश्मा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम अवामिर करने के काम है, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जकात अदा करो, ये करो, और दूसरे अवामिर जितने भी इबादात वगैरह चाहे वो फराइज के कबील से हो या सुनन मुस्तहबात और नवाफिल के कबील से हो, बहरहाल ये वो काम है कि जिनको अंजाम देने में आदमी एक मशक्कत और तकलीफ महसूस करता है, इसलिए बहुत से लोग हैं तो नहीं कर पाते। अब इन अवामिर की बजावरी के हमारे लिए आसान हो जाए ऐसा कोई नुस्खा मालूम होना चाहिए, और वो नुस्खा यह है कि अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, और जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो ये मोहब्बत को पैदा करने वाली चीज भी क्या है, कसरत اللہ کے ذکر کی کثرت یہی محبت کو بھی پیدا کرنے والی ہے. جتنا اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی, بڑھے گی. اور یہی وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان عوامر اور احکام کی بجاوری کو آپ کے لیے آسان کرے. یہ گویا میں دوسرا فائدہ ذکر اللہ کا, کیا اللہ کی محبت کا پیدا ہو. کثرت ذکر اللہ سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور یہ محبت جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کو آسان کر دے گی. یہ بہت بڑا فائدہ, ورنہ شریعت کے احکام ایک ایک کر کے آدمی بجا لانے کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہے تو اس کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ جو ہے کثرت ذکر اللہ کا یہ ہے کہ ذکر خود بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحید صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توانائی ہے, طاقت, انرجی. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی صبح کو آپ جب اٹھتے ہیں, ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو کچھ چائے ناشتہ کر لیتا ہے تاکہ آگے دن کے کاموں کو انجام دینے میں اس کو طاقت اور کچھ قوت حاصل ہو. تو دین پر عمل کے معاملے کے اندر طاقت ہو, گناہوں سے بچنا آسان ہو, نیکی کے اعمال کرنا آسان ہو, اس کے لیے دل میں قوت کا پیدا ہونا ضروری ہے. ارادوں اور ہمتوں کے اندر قوت کا بہت مرتبہ ہم سوچتے بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں, تمنا بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ارادے ایسے کمزور ہیں کہ چاہت اور تمنا کے باوجود اپنے اس ارادے کے مطابق ان کاموں کو انجام نہیں دے پاتے, گناہوں سے نہیں بچتے. بدنظری کرنے والا جس کو بدنظری کی قباحت اور برائی کا علم ہے, وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ بدنظری سے بچے لیکن نہیں بچ پاتا اپنے تمنا کے باوجود, کیونکہ اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پیدا کی ہے, اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط نہیں بنایا ہے, دل میں اتنی قوت پیدا نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ نفس کے اس تقاضے کا اور شیطان کے اس حملے کا مقابلہ کر سکے. تو ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر, جیسے پہلوان ہوتا ہے نا, تو پہلوان جو بادام کھاتا ہے, گھی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, مقویات استعمال کرتا ہے, کیوں؟ تاکہ جب وہاں کشتی کے اکھاڑے میں اترے گا تو مقابل کو زیر کر سکے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب رضی اللہ عنہ کہ ہمارا حال یہ کہ رات بھر عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, اور صبح کا اٹھ کر ایک عورت سامنے سے گزری تو فوراً بد نگاہی کے مستقل ہو گئے. کیا رات بھر کی عبادت نے بھی ہم کو اتنی طاقت نہیں دی جس سے ہم ایک بد نظری سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ تو ایسا بھی کوئی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں شاہی پہلوان بھی ہوا کرتے تھے, یعنی بادشاہوں کے یہاں ہر چیز ہوتی تھی, پہلوان بھی ہوتے تھے. اگر کوئی کسی جگہ چار بادشاہ کا پہلوان تو بادشاہ لوگ ان کے اوپر بڑے جو ہے مصارف, جیسے کہ لشکر کے اوپر حکومتیں خرچ کرتی ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, ڈیفینس اور دفاع کے لیے, بادشاہ کے یہاں اس طرح چیزیں ہوتی تھا. وہ سب کھلایا پلایا اور جو ہے وہ مقابل کو زیر نہیں کر سکا تو پھر ایسے پہلوان کو کون رکھے گا. تو بہار ہم بھی اگر عبادت کریں اور مجاہدے کریں تو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں کہ جس سے نفس ہمیں جن گناہوں کی طرف آمادہ کرنا چاہتا ہے اور جن گناہوں میں ہمیں وہ ملوث اور مبتلا کرنا چاہتا ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اسی طریقے سے نفس کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے طاقت کی, کہ ہمارے ارادے مضبوط ہوں, ہماری نیتیں مضبوط ہوں, ہماری ہمتیں مضبوط ہوں, اور ہمارے دل میں اتنی قوت پیدا ہو کہ نفس اور شیطان کے سارے زور اور کوششوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے جائیں. یہ طاقت بھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ مقوی ہے, بڑے بڑے خمیرے وہ تقویت نہیں پہنچائیں گے جو ذکر اللہ سے آپ کے قلب کو حاصل ہوتی ہے. तो ये एक एनर्जी है। डॉक्टर साहब फरमाते भाई सुबह को उठकर नाश्ते से पहले ये एनर्जी भी हासिल कर लेनी चाहिए, ये ताकत हासिल कर लीजिए, ताकि दिन भर हमें जो लक्ष्य से मुकाबला करना है, शैतान के हमलों को जो है दूर करना है, उससे ये ताकत आ जाए। तो महाराज ये जिक्रुल्लाह की फवाइद बता रहा हूं, ये फवाइद हमें हासिल होते हैं। अल्लाह ताला ने जिक्रुल्लाह का जो हुक्म दिया तो कसर से जिक्रुल्लाह से ये तीन चीजें हुई, एक तो बारी ताला का इस्तेहजार, और यही वो इस्तेहजार है जो अल्लाह की नाफरमानी से हर जगह आदमी को बचा सकता है। दूसरा जिक्रुल्लाह की कसरत के नतीजे में अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में जितनी बढ़ेगी उसकी वजह से अल्लाह ताला की अवामिर पर और काम पर अमल करना आसान, और तीसरा जिक्रुल्लाह की कसरत के नतीजे में दिल में इरादों में नियतों में हिम्मतों में कुव्वत पैदा होगी, और यही वो कुव्वत है जो आदमी को नफ्स और शैतान के मुकाबले में ताकत पहुंचा करके वो उनका दिखा करती है। तो अब ये तो फवाइद हुई जिक्रुल्लाह की। अब जिक्रुल्लाह का तरीका क्या होना चाहिए, जिक्रुल्लाह के मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिक्रुल्लाह के मुख्तलिफ शक्लें हैं कि अल्लाह ताला के जिक्र को के इस अमल को किस तरह अंजाम दिया जाए। कुरान और हदीस में बाद अमल वो है जिनको जिक्रुल्लाह से ताबीर किया गया, मसलन बाद कलेमात के जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाए, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहु अलहम्द सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम खुद ला इलाहा इल्ला कलमा तैयबा, ये जितने भी कलेमात हैं जिनके मखसूस फ़ज़ाइल और उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस अजर का वादा और उनके पढ़ने की और उनके पढ़ने पर अल्लाह की रजा और खुशनुदी और मखसूस अजर के हासिल होने की बशारतें आई हैं किताब को फ़ज़ाइल ज़िक्र में सब तफ़सीलात, एक तो वो कलेमात हैं। इसी तरीके से दुआएं हैं, दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको जो है वैसे तो कसरत जिक्रुल्लाह का हुक्म दिया गया, और कसरत की एक शक्ल तो ये एक आदमी उठे जब से लेकर रात को सोने तक तस्बीह लेकर मुसल्ले पर बैठ जाए तो फिर दुकान कौन करेगा, तिजारत कौन करेगा, बीवी बच्चों को कौन पालेगा, दूसरे काम जो है उसके फराइज में सभी उनको कौन अंजाम देगा। अब कभी तकाजे भी कोई कितना ही इन चीज़ों को छोड़कर बैठ जाए तो भी पेशाब का तकाजा तो होगा ही, पाखाने का तकाजा तो होगा ही, तबीयत में जब कसर और सुस्ती पैदा होगी तो थोड़ी देर के लिए उसको लेटना और सोना भी पड़ेगा। तो ये जरा कभी तकाजों को पूरा करने के लिए जो वक्त दिया जाएगा उस गफलत के वक्त के अंदर तो क्या करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अज़कार और दुआओं की शक्ल में हमें उसका एक ऐसा गया ये बतला दिया इलाज कि हम उसका एहतमाम करें ताकि इन हालात में भी हम अल्लाह की तरफ से इन सभी तकाजों को पूरा करने के दौरान भी हम अल्लाह की तरफ से गाफिल न हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ। एक आदमी है पेशाब का तकाजा हुआ, पाखाने का तकाजा हुआ, अब वो कज़ाए हाजत के लिए जा रहा है बैतुलखला, और जाहिर है बैतुलखला जाएगा तो बैतुलखला में बैठ कर तो अल्लाह को याद करने से रहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुलखला में जाने से पहले आप इस दुआ को पढ़ लीजिए, फिर जाने का तरीका बतलाया इस तरह बैतुलखला जाना चाहिए, फरागत के बाद जब निकले तो इस तरह निकलिए और ये दुआ पढ़ लीजिए, इसी तरह मस्जिद में जाना, मस्जिद से निकलना, घर में दाखिल होना, घर से निकलना, सोना उठना खाना पीना, ये जितने भी सभी उमूर हैं इन सभी उमूर की अंजाम दही के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआएं अदिया मासूरा मसनूना जो ये वो बतलाई, जब आदमी उनका इस्तेमाल करेगा तो इस दुआ को पढ़ते वक्त ध्यान होगा किसकी तरफ, جب آدمی پڑھے گا بسم اللہ اللہم یعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا کر رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے حفاظت میں میں جائے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جو ہے مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین سے، تو جس وقت وہ دعا کرے گا دعا کا یہ مفہوم ذہن میں ہوگا، اس طرح اس کا دھڑ کس کی طرح ہوگا، اللہ جو ہے اب نکلا تو بھی دعا، تو دعا کی وجہ سے آدمی کا جان اور توجہ اللہ سے، یہ جتنے بھی کبھی ہوں سونے سے پہلے سونے کے بعد اسی طرح دوران دوسرے کاموں کے اور اوقات کی تبدیلی، صبح ہوئی صبح کے وقت یہ پڑھو، شام کے وقت یہ پڑھو، رات کے وقت یہ پڑھو، اوقات کی جو تبدیلی اور یہ حوالے متواعدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آدمی جن مختلف حالات سے گزرتا ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر اللہ فی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات میں اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، احوال مراد احوال متواعدہ، یعنی وہ حالات جو لمحہ بہ لمحہ اور جو ہے دھیرے دھیرے آدمی پر تاری ہوتے ہیں، آدمی اٹھا صبح کو بغائے حضرت کے لیے گیا، اپنی تجارت کے لیے گیا، مسجد میں گیا، باہر آیا، گھر آیا، کھانا کھایا، ان مختلف جو احوال مختلف احوال تاری ہوتے ہیں تبھی یا دوسرے، تو ان حالات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی، یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی گویا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی، یہ اذکار مسنونہ، ایک تو وہ اللہ کا وہ اذکار جن کے لیے کوئی وقت کی تحدید اور تعین نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تمجید، تحمید، تقدیس، تکبیر سے تعلق رکھنے والے کلمات وہ تو ہمیشہ جب چاہے آدمی پڑھے، اور کچھ مخصوص دعائیں جو ہیں تو احوال متواعدہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، ان دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، تو اب گیا 24 گھنٹے وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوگا، اس موقع پر حضور نے جو دعا بتلائی اگر اس کا اہتمام کرتا ہے اس دعا کے واسطے سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم ہوتا ہے، غفلت کے بعد رہتا ہے، یہ پورا ادعیہ معصورہ ہوئی، ان کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت، یہی ذکر اللہ کا ایک اعلیٰ فرض ہے، اکابر کے یہاں اس کا بھی بڑا اہتمام رہا، رمضان میں خاص طور پر، رمضان کے علاوہ بھی اپنی زندگی کے اندر اس کے معمولات، اس کا ایک مقررہ یہ رہا، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اور اسی طرح درود شریف، استغفار، یہ اور ویسے ذکر جو ہے، یہ ساری جو تفصیلات بتائی، یہ ذکر زبانی، ویسے ذکر کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر حقیقی، ذکر لسانی کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کو یاد کرے، وہی جو قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، ادعیہ معصورہ ادا کرے، یہ سب یہ ذکر لسانی، ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آدمی کے دل میں بیٹھ جائے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہے، تو یہ ذکر قلبی ہے، اور تیسرا ہے ذکر حقیقی، ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کے اوقات آئے ہیں تو اللہ کا حکم متوجہ ہوگا کہ نماز ادا کریں، اس وقت ہم مسجد میں ہیں، معتکف ہونے کی حیثیت سے ایک معتکف کے لیے شریعت میں جو ہدایتیں دی ہیں ان ہدایتوں کو، ایک مسجد میں رہنے والے مومن کو ایک مسجد کے آداب، حقوق و حدود کی رعایت کے لیے شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ان ہدایات کو بجاتا ہے، اس کا وہ فرض واجب ہو چاہے وہ سنن مسنون اور مستحب ہو، آداب کی احکام ہی کی قسم، احکام فرضی حکم ہی کی قسم ہے اور مستحب اور ادب جو ہے وہ بھی حکم ہی کی ایک قسم ہے، تو گویا اللہ اس سب کا مالک پر یا جو بات ہو رہی ہے اللہ رسول کی، تو اللہ رسول کی باتوں کو توجہ سے سننا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا اللہ مجلین لجین یکترین القول حیات تبیونا آسان ابو گیا اس عمل کی نیت سے سننا اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہنے کی حیثیت سے مجھ پر اللہ کا یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی باتوں کو اللہ کے رسول کی باتوں کو اس کے بندوں کے سامنے پیش کروں کوئی اپنی بڑائی یا اپنا کوئی جو ہے مرتبہ ظاہر کرنا مقصود نہ ہو بلکہ ہر موقع سے آسان آپ دکان پر بیٹھیں گے تو دکان کے اندر بیٹھنے کے دوران تجارت کے دوران اللہ کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تجارت کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دو اور یہ تجارت آپ اپنی جو ہے معاش کے طور پر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جو ہے حفاظت کے لیے کرتے ہیں تو چونکہ شریعت نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے خرچ کرتا ہے وہ ہوا یا حسن سے وہ اور اس خرچ کرنے میں وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ ثواب کی تو اللہ کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم متوجہ نہ ہوتا ہر لمحے ہم مدرس ہیں کسی علاج ادارے میں پڑھاتے ہیں تو ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے امانت داری کا جو تقاضا ہے امانت کے اس تقاضے کے مطابق کہ بھائی ہمیں جو سبق دیا گیا اس کو کما تو اس کو تیاری کرنا طلبا کے سامنے ان کی پوری خیرخواہی کے ساتھ اور وہ اس کو سمجھ سکے اس انداز سے ان کو پیش کرنا اور ان کی تربیت کا بھی لحاظ کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو امانت کے پیش نظر ایک مدرس کے لیے ضروری ہے اور بعض چیزیں تو واجب ہیں بعض مستحب ہیں ہمارا یہ ساری چیزوں کا حق ہر موقع گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ محبت و شفقت سے جس طرح پیش آنا ہے تو 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مومن کی طرف اللہ کا کوئی حکم متوجہ نہ ہوتا وہ حکم چاہے اس قبیل فرائض ہو اس قبیل واجبات ہو اس قبیل سنن و مستحبات یا آدھا ہو جو بھی کیا حکم متوجہ ہوتی اس موقع کے اس حکم کو پورا کرنا یہ ہے ذکر حقیقی آدمی ہر وقت اللہ کے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو گھر میں ہے بیوی بچوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آ رہا ہے اور یہ سوچ کر کہ مجھے جو ہے معاشرہ النبی معروف کا حکم دیا گیا ہے اور اس معاشرت بھی معروف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں تو گویا یہ اللہ کے حکم کو برا یہ دوام تھا اسی کو سلوک جو ہے تصوف کا خلاصہ جو چیز حاصل ہوتی ہے دوام ذکر اور دوام ہر وقت گویا آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا کوئی نہ کوئی حکم اللہ کا پورا کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حکم متوجہ نہ ہو وہ ذکر حقیقی ہے ذکر حقیقی تو وہ ہوا یہ چیز اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے جب آدمی اس سوچ کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تو اس سوچ کے ساتھ سبق پڑھا رہا ہے کہ یہ میرا پہلا اور ذمہ داری ہے اور میں اس کا پابند ہوں مجھے ان چیزوں کا خیال میری کوئی خلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان کاموں کو انجام دینا اگر اخلاص والی یہ کیفیت احتساب والی یہ کیفیت تمام امور میں پیدا ہو جائے تو یہی ذکر حقیقی ہے سنا ہے کہ یہ تین اب پہلا درجہ ہے جو ذکر لسانی کا ہمیں شیطان اور نفس اس پہلے درجے ہی کے اندر ہماری راہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا ہم جب ذکر لسانی کا موقع ہوتا ہے اور تسبیح لے کر اللہ کا نام لینے لگتے ہیں تو شیطان یا نفس دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ عجیب آدمی ہو زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو تمہارا دل تو پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہا وہ پارسی کا شاعر کہتا ہے بس زبان تسبیح و درجی گاؤ پر تم تنی تسبیح کے دار دسل کہ زبان کے اوپر تو سبحان اللہ ہے اللہ کا نام ہے اور دل کے اندر جو ہے گائے اور گدھے کا یعنی اپنی کھیتی باڑی کا تصور ہے کھیتی کسان کو یہی تھا ایک تاجر کو تجارت کا خیال ہوتا ہے فیکٹری والے کو فیکٹری کا خیال ہوتا ہے جو آدمی جس پر چلے سے ہوتا ہے وہی تصور اس کے دل و دماغ پر طاری رہتا ہے. گویا وہی کہنا چاہتا ہے کہ زبان سے اللہ کا نام لو اور دل میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہے ایسے ذکر سے کیا فائدہ. حضرت فقیر امت نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شہر کے اندر ترمیم کر دی, میں نے کوئی یہ ترمیم کی کہ بر زبان تسبیح و دردی گاؤں پر اتنی تسبیح ہم دار کیل ہم اتنی تسبیح ہم دار اثر کہ زبان کے اوپر تو اللہ کا نام ہے اور دل میں گائے اور گدے کا تصور ہے, ایسی طرح اللہ کا نام لینا بھی اپنے اندر کیا رکھتا ہے اثر رکھتا ہے. اس طرح بھی اللہ کا نام لوگے تو اللہ کا یہ نام لینا ضائع اور بیکار نہیں ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھی ٹی وی نقل کیا ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنا کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی نہیں رہی تھی, ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے تشریف لائے اور آواز لگائی بھائی کوئی ہے, حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے اور آپ کے چھوٹے بھائی پشپک کا مانا یحییٰ صاحب کی تربیت میں کم عمر تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یحییٰ صاحب نے کہا جی حضرت میں ہوں یحییٰ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جوش کے ساتھ برائی ہوئی آواز میں جملہ ارشاد فرمایا اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. کوئی آدمی کسی بھی طرح اللہ بولے گا تو لفظ اللہ کا اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا یہ ضرور اس میں کچھ فائدہ اس کو پہنچائے اثر ہو. یہ بات اور نہیں کہ اس کو اس اثر کا ادراک اور احساس نہ ہو لیکن اثر ہو. تو دنیا کی چیزوں کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ املی کا نام لیں گے لیمو کا نام لیں گے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. اگر دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے نام کے اندر کیوں اثر نہیں ہوگا. جتنی غفلت سے لیا جائے وہ اپنا اثر رکھتا ہے. یہ بات اور رہی کہ ہمارے قلوب کے اوپر غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں اور غفلت کی دھول کی تہیں اتنی جمی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ کے نام لینے کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے اس کا پتہ. ایک مکان ہے سالہ سال بنجر پڑا رہا اور اس کے اندر دھول کی تہیں جمتی گئی جمتی گئی, تب کوئی آدمی جھاڑو لے کے اس کو صاف کرنے کے لیے جب جائے گا اور ایک جھاڑو مارے گا تو کیا سب دھول صاف ہو جائے گی؟ ارے پتا بھی نہیں چلے گا, وہاں تو دو دو تین تین چار چار فٹ کی دھول جمی ہوئی ہے, ایک جھاڑو مارنے سے کیا ہوگا. لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جھاڑو جب مارے گا تو تھوڑی بہت دھول تو دور ہی ہوگی, غفلت تھوڑی تو دور ہوگی. اور اسی طرح دھیرے دھیرے جب آپ لگے رہیں گے تو وہ آپ کا لگا رہنا اور آپ کی یہ محنت اسی غفلت کو دور کرنے کا کیا بنے گی. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے ترازو کہ ایک پلڑے کے اندر ایک کلو بڑی بات ساٹلا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں اردو میں بات بولتے ہیں, ایک کلو کی بات جو ہے اس سے ورک تھا اور دوسرے پلڑے کے اندر گیہوں کا ایک دانا آپ نے ڈالا. اب گیہوں کا ایک دانا یہ کر پتا نہیں چلے گا, دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا چوتھا ڈالا آپ دھیرے دھیرے ڈالتے چلے جا رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہاں تک کے ڈالتے ڈالتے اگر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ایک دانا ایسا پڑے گا جو اس پلڑے کو جھکا دے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو آخری دانا جو ڈالا گیا اور جس کے نتیجے میں پلڑا جھکا ہے تو کیا اس پلڑے کو اسی ایک دانے نے جھکایا؟ نہیں, بلکہ اس دانے کے اندر گرنے پر اس کا سب دانوں کے اثر کا ظہور اب ہوا. باقی یہ ضرور ہے کہ جس طرح इस पलड़े को झुकाने में इस आखिरी दाने का हिस्सा है, उतना ही हिस्सा पहले दाने का भी है और तमाम दानों का है। ये कोई नहीं कह सकता, दावा कर सकता कि आखिरी दाने ही की वजह से झुका है। तो बस यही हाल है, अल्लाह का नाम लेता रहे, आदमी जिक्र करता रहे, एक वक्त आएगा कि दिल की गफलत दूर होगी। ये धोखा लग सका के क्या तस्वीर दर्दी गाँव पर चुनी तस्वीर के दावत पर ये सब। एक बात याद रखिए, ये जो जिक्र के मरहले बताए, जिक्र लिसान, जिक्र कल्ब और जिक्र हकीकी, ये बाकायदा जिक्र के मुख्तलिफ मरहले तबक के, गुजराती में जिसको कहते हैं स्टेट, और ये कोई ऊंचा मकाम आप तय करना चाहते हैं तो जब तक के पहले जीने को तय नहीं करेंगे वहां तक दूसरा जीना आपके काबू में आ सकता। पहली सीढ़ी को पार करोगे तो दूसरी पर पहुंचोगे, पहली को पार किए बगैर दूसरी हासिल नहीं हो सकती। तो गोया जिक्र कल्बी का जरिया है जिक्र जमान से, जिक्र जो है वो दिल में अल्लाह की याद के समाने का और जमने का जरिया बनता है। तो जब तक के जबान से जिक्र नहीं करेंगे वहां तक ये कैसे हासिल। इसलिए आप अगर ये सोच करके जिक्र करना छोड़ देंगे तो जिंदगी में कभी भी वो चीज हासिल होने वाली, ये क्या होता है, शैतान नफ्स ऐसे जो है ना बातें दिल में डाल करके इंसान को नेकी की राह से हटा दे। जैसे बचपन में होता है बच्चों को हिज्र कराए, तो बहुत से लोग जिनको हिज्र की कोई अहमियत नहीं है कहते हैं अरे तोतों की तरह इस तरह अल्फाज रटाने से क्या फायदा, माना और मतलब तो समझते नहीं। ये हजरत आमिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि माना और मतलब कैसे हासिल होगा, माना और मतलब एक ऐसी चीज है जो अलग से पाई नहीं जाती। कोई भी माना, मैं अपने दिल के अंदर जो माफी जमीर है, मेरे दिल में जो मफहूम है उसको अगर मैं अदा करना चाहूंगा तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं दम कर दूं और मेरे दिल का वो मफहूम आपके दिल की तरह ब्लूटूथ की तरह जो है ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं। बल्कि मैं अपने दिल के चीज को जो है जामा पहनाऊंगा, काय का अल्फाज अपने दिल में जो है उसको अल्फाज में अदा करूंगा, अपनी जबान से अदा करूंगा, मेरी जबान से अदा हुए वो अल्फाज आपके कानों के रास्ते से दिल तक पहुंचेंगे और वही मफहूम जो मेरे दिल में था आपके दिल में आए। मफहूम को बराह रास्त तक पहुंचाने का कोई दूसरा तरीका यही अल्फाज कि जो लोग ये माने का नाम लेकर अल्फाज की अहमियत को घटाना चाहते हैं वो दरहकीकत माना का मतलब ही नहीं समझते। अगर माना उनको मकसूद होता तो अल्फाज को ये जरूर कदर करते कि उसके बगैर माना हाथ में आ सकता। तो बहरहाल मैं यह कह रहा था कि जो लोग यूं कहते हैं कि भाई दिल में ज्ञान नहीं है तो जबान से अल्लाह अल्लाह करने का क्या मतलब, तो अगर दिल के ज्ञान की कदर कीमत होती तो ये जबान से अल्लाह अल्लाह करने पर इसी बात न करते। तो यही चीज दिल में बाद में जा करके ध्यान कर जा करने वाली। तुम्हारा मैं यह कह रहा था कि ये जो है ना जिक्र लिसानी जबान से अल्लाह को याद करना, ये जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो जबान से अल्लाह को याद करना, ये पहला मरहला, पहला जीना, पहला स्टेज, पहला पगथिया है। उस पहले पगथिये को जब तक कि आप पार नहीं करोगे आप दूसरे जीने और दूसरे मरहले पर पहुंच सकते। इसलिए नफ्स और शैतान के ऐसे वसवसों की वजह से उसको छोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या होती है, दूसरा यह है कि आम तौर पर आदमी जब जिक्र के लिए बैठता है तो दिल को बड़ा बोझ मालूम होता है, बाद में जिक्र में लज्जत नहीं, पढ़ रहे तस्वीर لیکن تسبیح پڑھنے کے باوجود دل میں کوئی جو ہے نا اس کی حلاوت اور لذت کا احساس تو مزہ نہیں آتا. مزہ مزہ تو نزدیک کے بغیر آنے والا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ کو لکھا کہ ذکر طبیعت پر بار معلوم ہوتا ہے. جب کرنے بیٹھتا ہوں جی گھبراتا ہے. تو دیکھیے محقق بہن کیا جواب دیتے ہیں حضرت کو لالی. بار ایک مشقت ہے بھائی, کسی کام کو انجام دینے میں بوجھ ہو تو یہ بوجھ ایک طرح کی کیا ہے؟ مشقت. بار ایک مشقت ہے جو نفے میں جی لگنے سے کم نہیں. ایک آدمی ذکر اللہ کرتا ہے اس کا جی لگتا ہے, تو اس جی لگنے کو تو وہ فائدہ سمجھتا نہیں ہے نا, خوش ہوتا ہے نا, مزہ ہے. تو جس طرح جی لگنا ایک نفع ہے, اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بار اور بوجھ جو محسوس ہوتا ہے یہ بھی ایک مشقت ہے, اور جس طرح وہ جی لگنے کا ایک فائدہ ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہے, اور اس کا یہ فائدہ اس سے بڑھ بات صاف. ایک آدمی کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تو بھائی جس آدمی کو نماز میں جی نہیں لگتا اور لذت نہیں ملتی, وہ بھی اگر پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو مبارکبادی دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر مزہ آتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہاں سے یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا ہوں, اللہ کے واسطے نہ کرتا ہوں. مزہ نہیں آ رہا ہے تو بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے, تو گویا خالص اللہ کے لیے عمل ہو جائے, ہے نا. اس کو ثواب ملتا ہے کہ مزے کے بغیر انجام دینے میں مشقت زیادہ ہے ثواب. اجروں کا اللہ قدرے کعبے کا ہدایہ میں بار بار قائل ہدایا کئی ایسی بات ہوتی ہے, تو دلیل یہ بھی کہ بھائی جتنی مشقت ہوگی ہے ہوگی اس کے مطابق ثواب ملے گا. دوبارہ حضرت نے کیا عجیب جواب دیا کہ یہ بات ایک مشقت ہے اور نفع میں وہ جی لگنے سے کم. اب رہی بات جی لگنے کی, جی نہ لگے تو بھی کرتے رہو, دھیرے دھیرے آپ کی یہ طبیعت کی جھگڑاہٹ دور ہو کر جی بھی لگے گا. ہم آج جتنے کام کر رہے ہیں کیا پہلے دن سے سب میں جی لگا تھا؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا پابندی سے, وقت آتا ہے تو جب تک نماز نہیں پڑھیں گے طبیعت کو چین اور سکون نہیں ہوتا. تو جب نمازیں شروع کی تھی بچپن میں تب بھی کیا یہی حالت نہیں؟ تب تو ابا کے ڈر سے, استاد کے ڈر سے, ڈنڈے کے ڈر سے, بڑوں کے جو ہے خوف سے, اللہ کا خوف بھی نہیں, پڑھتے پڑھتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے عطا فرمائی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشقت لوگ کیا سمجھتے ہیں, کسی کام کو انجام دینے میں لذت اور مزہ آوے تو یہ ہے نورانیت. نورانیت اس کا نام نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے خواب نظر آئے, کچھ کشت ہو ہے نا, کچھ لذت ہو. ابھی بہنے وقت بھی کم ہے نصیب بات. تمہارا یہ ساری چیزیں, یہ لذت کا آنا, اچھے خوابوں کا نظر آنا, یہ اس کو نورانیت اور مقبولیت, اس کا نام نورانیت اور مقبولیت نہیں ہے, یاد رکھنا. بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا, یعنی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں, یہ ہے مقبولیت عند اللہ, یہ ہے نورانیت. اچھا خواب نظر آنا ہے نا, لذت اور مزہ کا آنا, یہ نورانیت. چاہے زندگی بھر کبھی ایک نماز میں بھی لذت نہیں آئی, لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے برابر نماز کے تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتا رہا, یہ کہا جائے گا کہ اس کو نورانیت اور مقبولیت. چاہے آپ کے اچھا نظر آئے. بہرحال یہ نورانیت کا جو معیار ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہے, ہمارے اقابر اور بزرگ اس کی تائید کرتے نہیں, ان کے یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی, یہ ہے نورانیت کا کیا معیار. جو جس کو یہ حاصل ہو وہ اس کو حاصل ہو گئی. اس لیے اس دھوکے میں کوئی کوئی اچھا کام نظر, ہم تو اتنے دنوں سے ہیں, آج کی مصیبت یہ بھی ہوگی, ایک تو یہ کہ اتنے دنوں سے کیا ہے وہ تو خود ہی پوچھ رہے ہیں اپنے دل سے کیا کرتے ہیں. آج تک وہ پہلے والی بات بھی نہیں رہی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت ان سے کروا رہے ہیں اپنے وقت پر, اور اپنی معصیت سے ہمیں بچا رہے ہیں, یہ سب سے بڑی دولت ہے. بارہ یہ تو ذکر کے سلسلے میں جو اشکالات تھے وہ, اب اس ذکر کے اہتمام کے اندر ہمارے اکابر کا کیا طرز عمل رہا وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت.
تمام ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں, نئے آنے والے حضرات ممبر کے قریب ہو جائیں.